امیر کی اطاعت نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انتشار، بے چینی، اضطراب، پھر ٹکڑے ٹکڑے، پھر ڈیوائڈ ہو جاتے انسان، اور پھر ڈیوائڈ کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اور لوگ آ کے رول کرنے لگتے ہیں. آج مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نا اتفاق، اتحاد تو نہیں ہے. ابھی مسلمان تعداد میں تو کم نہیں، آج تو آپ الحمدللہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر. صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت. تو وہی ہے، آج ہمیں دنیا بہت پیاری ہے. ہم آج مسلمانوں میں صحابہ کرام کی طرح کا اخوت، بھائی چارہ، اتحاد ختم ہو گیا، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی بالکل ضرورت ہے، یہی تو مقصد ہے ہمارا ان سب کو پڑھنے کا، کہ ہم غور کریں کہ آج ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں، واٹ آر دا کازز آف آر ڈیکلائن، اینڈ واٹ کین وی ڈو ٹو امپروو دا کنڈیشنز آف دا مسلمز ناؤ ڈیز. The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. If we begin now with the passion of ikhlas, no matter how, Allah's help will come. Ansar Madina ka kya mazhab tha? Wo mushrikeen the. Koi sach wahan din nahi tha. Agar se wahan yahudi bade arse se reh rahe the. لیکن آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی طرف سے غفلت برتی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ خود ان کے اپنے دین میں تحریف آ چکی تھی، اور دنیا پرستی، ریاست، دولت اور سیاست پہ چھا جانا ان کا مقصد بن گیا تھا. اور جب بھی کسی بھی مذہب کے لوگ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا پرستی دل میں جڑ پکڑ لیتے ہیں، اس وجہ سے انسان اپنی اہم ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر دین ظاہری باتیں نہیں پھیل سکتا، اور پھر دنیاوی طور پہ بھی ان پہ ذلت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہود پہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اللہ کی طرف سے ایک ذلت ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں بظاہر لگتا ہے ان پہ طاری ہو رہی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہم یہودیوں کے زوال سے سبق لیں اور ان اسباب پہ ہم غور کریں، کیونکہ مسلمانوں کے بھی آج زوال اور تنزل کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو یہود کے زوال کا سبب بنی، اور وہ تھی اپنے اصل دین سے دوری، جس کی وجہ سے دین کی روح انسان بھول جاتا ہے، صرف ریچولز تک رہ جاتا ہے جیسے کہ ہم رہ گئے ہیں. یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا کہ بظاہر وہ کتاب بھی پڑھتے تھے اور ان کے علماء بھی موجود تھے، لیکن پھر علماء میں بھی بگاڑ آتا ہے اور عوام میں بھی آتا ہے، اور پھر علماء جو تھے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے سیل کیا کرتے تھے، اللہ کے قوانین اور شرعی حدود کو لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق بدل دیتے تھے، امیر لوگوں کے لیے کنسیشنز کے راستے نکالتے تھے کیونکہ وہ دولت دے دیتے تھے، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے دین کی اصل سزائیں لاگو کر دیتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے اگر آپ سیرت کا پوری طرح مطالعہ فرمائیں گے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کو مدینہ منورہ میں آباد کیا تھا اس میں بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے دور کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے سبق. یہودیوں نے نہیں اپنا دین پھیلایا مدینہ منورہ میں، وہ صرف وہاں کی لوکل آبادی کا خون چوستے تھے، ان کی دولت پہ نظر تھی اور ان کو ذہنی طور پہ محکوم بنایا ہوا تھا، اپنے علم کا روب اوپر ڈالا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی لائلٹیز نہیں تھی یہودیوں کے ساتھ. انصار مدینہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے، کہ کہیں کے مقامی باشندے کسی دوسرے شہر کے رہنے والوں کو اتنی محبت سے بلائیں، نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بار اور دولت نچھاور کریں بلکہ اپنی حکومت بھی خود پیش کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی مثال تاریخ میں دوسری کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جو کہ وہاں کے موجود اہل کتاب میں مسنگ تھا. ابو جہل کے قتل میں دو نام، معوذ اور معاذ لیے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو جہل کے قتل میں کس حوالے سے لیا جاتا ہے؟ قتل تو ان دو نوجوانوں نے ہی کیا تھا، لیکن آخری سانسیں تھی بالکل زخمیوں کے بیچ میں، دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جہل بالکل دم توڑنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈا کیا اور اس کا سر قلم کیا، اور اس نے اس وقت بھی غرور اور تکبر کا اظہار کیا کہ اے چرواہے، تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ آیا ہے، اور پھر کہتا تھا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر کٹ بھی جائے تو خوب لمبی گردن ہو، لگے کہ سردار کا سر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کی گردن کٹوائی، کہ جو ابو جہل ان کو ستاتا تھا استہزاء اور ان سے نفرت اور حقارت، صرف ان کے ساتھ نہیں ان جیسے تمام لوگوں کے ساتھ، ایسے تمام مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جن کو ابو جہل نے بہت تکلیفیں دی۔ وہ تو ایک آنر بھی دینا تھا، ایک یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو دنیاوی طور پہ جتنا بھی کم ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے اور اس کے دشمنوں کو نیچا دکھاتے، لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو دوز ٹو ینگ بوائز۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی باڑھ کی طرح ابو جہل کے گرد ہتھیار لیے ان کے لوگ کھڑے تھے، ان کے گارڈز، جن کا کام تھا صرف ابو جہل کو گارڈ کرنا، اور کہتے ہیں اتنا اسلحہ تھا جیسے کہ ایک باڑھ ہوتی ہے، یعنی کہیں سے کوئی کونا نہیں تھا خالی اس کے ارد گرد۔ اور وہ کہتے ہیں میں صرف سارا دن ابو جہل کی تاک میں رہا۔ بالکل اتحاد کی برکت تھی، جذبہ ایمان تھا، ایک پازیٹیو فیکٹر تھا جس نے مسلمانوں کو کمبائن کیا ہوا تھا، پازیٹیو سوچ نے ان کے اندر اتحاد پیدا کیا ہوا تھا، بنیان و مرسوس کی عملی تصویر تھے مسلمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال کا ڈسپلن تھا، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ویشی، اجڑ اور گنوار عربوں کو کس طرح وہ ڈسپلن میں لاتے ہیں، کہ پہلی جنگ میں ایسی سٹریٹ لائن کہ اگر ایک کا پیٹ ذرا باہر ہے تو وہ بھی اندر کروایا گیا۔ دیکھیں نا آج کی آرمی تو اتنی ماڈرن ورلڈ اور ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹس، اور اس میں اگر آرمیز میں اتنا ایک فوج کا نظام اور ڈسپلن ہے تو کوئی بہت حیرت کی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے والوں میں سے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے خوشی اور فتح کا سبب بنی، اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے دل جل اٹھے۔ ایک طرف یہود مدینہ تھے جن کا غصہ، حسد اور بغض اور بڑھ گیا، دوسری طرف منافقین تھے، اب تک وہ بظاہر خاموش تھے، اب انہوں نے سوچا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا جائے، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے پھر سازشیں کر کے ان کو اندر سے توڑا جائے۔ تیسری طرف قریش مکہ کے دل جل اٹھے، اور وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوتے تھے کہ کس طرح اپنے سرداروں کا، مقتولین کا اور شکست کا بدلہ لیں جو انہیں بدر میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو فکر ہوئی کہ مسلمان تو بہت مضبوط ہو رہے ہیں، قوی ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں، ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے، ورنہ ہمارے جو راہزنی ہیں اور ڈاکے ہیں ان میں خلل پڑے گا۔ مسلمان چاروں طرف سے اب دشمنوں کے نرغے میں تھے، اندر بھی دشمن یہود اور منافقین کی شکل میں، باہر کے قبائل بھی ادھر ادھر سر اٹھانے لگے، اور خبریں آنے لگیں کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پہ حملے کی تیاری کریں، جن میں خاص طور پہ بنو سلیم جو تھا وہ قبیلہ تو باقاعدہ ایک فوجی مہم شروع کر چکا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر ادھر قریش تھے جن کو اپنے معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالت کی شدید فکر ہو گئی۔ جو قافلے کی طرف مسلمان گئے تھے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا کہ اب ہمارا کوئی تجارتی قافلہ جو مسلمانوں سے محفوظ ہو کے نہیں گزر سکتا، اور ہماری تو گزر بسر انہی دو قافلوں پر ہوتی ہے جو گرمی اور سردی میں تجارتی قافلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت بڑی ہزیمت تھی ان کے لیے، شرمناک بات تھی کہ عربوں میں جو قریش کی دھاک تھی وہ مسلمانوں نے توڑ دی۔ اب یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ مسلمانوں کے خلاف تھے، ایسے میں یہود مدینہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ معاہدے کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، قریش کی کبھی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اب اپنے معاہدے توڑ کے اپنی فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنا شروع ہو گئے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار باقاعدہ مکہ گیا، اس نے قریش مکہ کے ساتھ مل کے بہت افسوس کیا ان کے مقتولین پہ اور سرداروں کی موت پہ جو بدر میں مارے گئے تھے۔ کعب بن اشرف جو ایک یہودی تھا، انتہائی مالدار انسان تھا، بنو نذیر سے اس کی ماں کا تعلق تھا، امیر تھا، حسین و جمیل تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، اس نے باقاعدہ ایسے اشعار کہے کہ جن کو سن سن کے قریش کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں واقعی یہ خبر سچ سن رہا ہوں کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو پھر تو زمین کا پیٹ ہی بہتر ہے، یعنی ایسے زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے کہ اتنے اتنے بڑے سردار مارے گئے تم لوگ کے۔ یہ سب کیا تھا؟ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنا، قریش کو اشتعال دلوانا، اور یہودوں کی یہ عادت ہے کہ خود وہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، دوسروں کو لڑا کے تماشا دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ پہلے بھی مدینہ منورہ میں کرتے رہے تھے، اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے۔ اب ان کا دوہرا فائدہ تھا کہ قریش اور مسلمان آپس میں لڑے، ایک طرف تو مسلمانوں کی قوت ختم ہوگی، مدینہ منورہ میں ان کی جو ایک طرح سے حکومت قائم ہو چکی تھی وہ ختم ہوگی، اور دوسری طرف آپس میں لڑ لڑ کے یہ دونوں قوتیں کمزور ہوتی رہیں گی، اور یہودی جس طرح پہلے ان کا ایک تسلط تھا وہ بھی قائم و دائم رہے گی۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی تعریفیں کرتا، اور خطبے کا جب موقع آتا تو لوگوں کو کہتا تھا لوگوں سنو، اور یہ تمہارے رسول ہیں، اور یہ ایسے صاحب ہیں، یعنی بڑے عزت والے ہیں، بظاہر خوش آمدیں کرتا تھا اور دل سے شدید نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات سے باخبر تھے، آپ کی سیاسی اور فوجی عبقریت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، آپ کا جاسوسی نظام بھی بہت زبردست تھا، ہر طرف کی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سیاست ایک پوری ریاست کو چلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی باقاعدہ ڈیمارکیشن کروائی تھی اور لوگوں کو بھیج کے قبے باقاعدہ لگوائے گئے تھے، ایک طرح سے باؤنڈری کا تعین کیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا تھا جیسے کہ مکہ میں حرم ہے، یعنی یہ زمین محترم ہے۔ مسلمانوں کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوئی اور شمار ہوئے کہ اتنے 100 مسلمان موجود ہیں، ایک پورا ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا، ایڈمنسٹریٹو کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی فیملی لائفز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، خوشی اور غم ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شرماتے ہوئے اپنے شادی کے ارادے کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا، اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تمہاری شادی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم لوگوں نے مل کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سجایا، جو کہ کسی صحابی کا تھا، انہوں نے انتہائی خوشی سے پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد شادی کے بعد یہاں آ کے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ شادی وغیرہ اور مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو اونٹ تھے، ایک پہ اسخر نامی گھاس لاتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، یعنی اپنا کام کرتا ہوں، اور جو دوسرا اونٹ تھا، چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کے اونٹ کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، لیکن ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ مجھے کیوں پوچھا جائے، لہٰذا انہوں نے ذرا ڈانٹ ٹپٹ کی تو سب خاموش ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ اونٹ نہیں بیچ سکتے تھے جو کہ ان کے لیے کاروبار کا ذریعہ تھا، فرمایا ایک تلوار ہے، تلوار بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ تو جنگ کرنی ہوتی تھی، تو ایک زرہ تھی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں خرید لی، اور اس رقم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، انہوں نے شادی کا ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا، خوشبو خریدی گئی اور جو مختلف چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور مہر وغیرہ وہ سب اسی میں سے ادا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد میں وہی زرہ ان کو تحفے کے طور پر لوٹا دی تھی. انتہائی سمپل سی شادی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان کا جب کمرہ ٹھیک کیا تو ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری اور تکیہ, اسی طرح کوئی پانی پینے کا برتن تھا, کوئی کھانے کا برتن تھا, ایک ہم نے لکڑی کی الگنی سی بنائی چیزیں ہینگ کرنے کے لیے ایک جگہ تھی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کے اس گھر میں چلی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کو تشریف لے گئے اور پھر پانی منگایا, وضو کیا, کچھ پانی ان کے اوپر چھڑکا اور ان دونوں کے لیے برکت کی دعا کی. کیونکہ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عزیز بیٹی تھیں, وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو باقاعدہ ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی. لہذا یہ دونوں ہی بچے آپ کو بہت پیارے تھے. ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. وہ ایک غم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, جوان بیٹی تھی وہ, لیکن وہ تو ایک قدرتی موت تھی. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے داماد ابو العاص کو جب بغیر کچھ فدیہ لیے آزاد کیا گیا تھا تو شرط رکھی گئی تھی کہ یہ ہار تو آپ واپس لے لیں جو حضرت زینب نے آپ کو چھڑانے کے لیے بھیجا ہے, لیکن آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب مدینہ منورہ بھیج دیں, کیونکہ ابھی تک وہ مشرکین میں رہ رہی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھیں, ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. ان کو ابو العاص نے تو وعدے کے مطابق بھیج دیا, لیکن راستے میں چند مشرکین نے شرارت کی اور جس اونٹنی پہ وہ سوار تھیں اس اونٹنی کو مارا, جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے آ گری تھیں. وہ اتنی بیمار ہوئی, اسی حالت میں مدینہ منورہ لائی گئیں, ان کا ابارشن ہوا, لیکن ایسی تکلیف ہو گئی ان کو کہ پھر وہ بیمار ہی رہیں اور آخرکار کچھ عرصے کے بعد وہ فوت بھی ہو گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے اپنی اس بیٹی کے انتقال پہ, ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند عطا فرمایا تھا. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دے رہے تھے, اس کو یوں نہلاؤ, اس پہ یوں اتنی مرتبہ پانی ڈالو. اپنی بیٹی کے لیے روئے تھے, کتنی تکلیفیں ہیں اولاد کی طرف سے, سیاسی حالات کی وجہ سے. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے, جو آپ کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی روئے تھے, کیونکہ آپ ایک انسان بھی تھے, آپ کے جذبات بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے یعنی بیماری, تو مجھے عام انسانوں کے نسبت دگنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی فزیکلی بھی آپ کو تکلیف عام انسانوں کے نسبت زیادہ ہوا کرتی تھی. آپ اندر سے بہت سینسیٹیو انسان تھے, ہر ایک دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے. روایات میں آتے ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا لڑکا, وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے حال پوچھنے, اور پھر اس کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی جو اس لڑکے نے قبول کر لی تھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان, نان مسلمس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا منافقین کے بارے میں, پھر بھی ان کو جا کے دعوت اسلام دیا کرتے تھے. مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ, مفہوم بتا رہی ہوں. اور پھر وہ دعا سکھائی تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اور صحابہ کرام فرماتے پھر ہم نے تو اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیا تھا. جب ہم تشہد سے فارغ ہوتے تو سلام سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے وہ عذاب قبر دکھائی دے رہا تھا. تو ایک امت کے لیے جو وہ دل میں تڑپ اور گداس اور سوز تھا ایموشنلی, وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پریشر تھا. صرف ایک ریاست کا دفاع مقصود نہیں تھا مدینہ منورہ میں مختلف دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے, مقصد کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو, یہ لوگ نادان ہیں, یہ نہیں جانتے اسلام کی مخالفت کتنا بڑا گناہ ہے کہ خود بھی رک رہے ہیں اور اوروں کو بھی روک رہے ہیں, کس طرح اس ساری قوم کو جہنم سے بچا لوں. یہ فکر تھی دن رات. مطلب کچھ صحابہ کرام ہنس رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آکے کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی, اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تپش بھی فیل ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو آپ کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کس طرح ان کو سب بات سمجھا لوں, لیکن لوگ تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. سکون کا کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو نظر نہیں آتا, ان دا سینس کہ مخالفین نے کبھی بھی پیچھا نہ چھوڑا سوائے آخری چند سالوں کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت, جرت, صبر اور استقلال کا ایک نمونہ تھے. ادھر فیملی کی لائف چل رہی ہے, ادھر ریاستی مسائل چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ خبریں آنے شروع ہو گئے کہ قریش مکہ نے احد کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے. ادھر یہودی کس طرح ستا رہے تھے کہ کعب بن اشرف آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی برے الفاظ کہتا, دشمنوں کے ساتھ سازباز کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کے بارے میں انتہائی بہودہ اشعار بھی بولا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس سے جا کے نمٹے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. ایسے میں تین صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک جو تھے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے. ان تینوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی پڑیں گی, یعنی کہ جو مصلحت کے تحت ہیں. آپ نے اجازت دی, آپ نے ان تینوں کو دعا دی اور خود ان کو دور تک چھوڑنے گئے. انہوں نے پہلے الگ الگ جا کے کعب بن اشرف سے ملاقاتیں کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب سے یہ آئے ہم تو مشقت میں پڑ گئے ہیں اور ہم سے ہر وقت خرچ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے جنگوں پہ اور مختلف اس پہ, اب یہ ہے کہ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں. اس سے کعب بن اشرف خوش ہو گیا تو کہنے لگا دیکھا چھوڑ دو ان کو. وہ کہنے لگے نہیں, اب تو مناسب نہیں لگتا, اب ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے, اب یہ کہ تم ہمیں کچھ ادھار دے دو کہ ہم مزید جنگوں وغیرہ پہ لگا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں. تھا تو یہودی کہنے لگا پھر میرے پاس کوئی چیز رہن رکھاؤ, یعنی ایسے تو دوست کو رضائی بھائی کو بھی اس نے قرض نہ دیا, اگرچہ بڑا امیر بڑا مضبوط اس کا قلعہ تھا. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے تم بتا دو کیا چیز رہن رکھو گے. کہنے لگا ایسے کرو اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا ہم کیسے تمہارے پاس اپنی عورتوں کو رکھیں, تم تو سب سے خوبصورت آدمی ہو. اسے خوش بھی ہو گئے, اترانے لگا, کہنے لگا اچھا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑی سی رقم کے لیے اپنے بیٹوں کو یہ گروی رکھا ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھا دیتے ہیں. وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے. اب طے یہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو ایک خاص مقام پہ ایک خاص رات کو آ کے ملیں گے, اپنے ہتھیار گروی رکھائیں گے اور اس کے عوض اس سے مال لیں گے. یہ ایک پلاننگ تھی تاکہ یہ تینوں اکٹھے ہو کے جب ہتھیار لیے ہوئے جائیں تو کعب بن اشرف یا کوئی اور پریشان نہ ہو کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں. مسلمان با تدبیر بھی ہوتا ہے. یہ تینوں اپنے پروگرام کے تحت ایک رات پہنچے, چاندنی رات تھی. وہ اپنے قلعے میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا. انہوں نے اس کو باہر سے جب آواز دی تو وہ فوراً جانے لگا. بیوی کہنے لگی کہ مت جاؤ, مجھے ان آوازوں سے خون ٹپکتا ہوا سنائی دے رہا ہے. یعنی اس بیوی نے سینس کیا کہ دیر سم تھنگ رانگ, یہ عام دوستوں والی آواز نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں, اگر ہے بھی تو بہادر آدمی ڈرتا نہیں. اور یہ کہہ کے بیوی کے پاس سے نکل کے باہر آ گیا. انہوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی چاندنی رات ہے, آؤ ذرا سا آگے تک چلتے ہیں. کہنے لگا چلو. تو یہ لوگ چہل قدمی کرتے رہے اور پہلے انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس سے وہ کہنے لگا ہاں ظاہری بات ہے, اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت عورت میرے پاس ہے, یعنی اتنی خوشبودار ہے وہ کہ اس کی وجہ سے میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے. خوش ہو گیا. یعنی کہا ذرا اپنا سر تو سونگھاؤ. اس نے اپنا سر آگے کر دیا تو انہوں نے سونگ کے باقی ساتھیوں کو کہا دیکھو تم لوگ بھی سونگو. ان سب نے کہا ہاں ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے. اب پلاننگ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اسی بہانے سے ہم اس کو سر پکڑ لیں گے اور باقی دو ساتھی فوراً اس پہ اکٹھے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے. اسے دوبارہ انہوں نے کہا سر سنگھاؤ. اس نے پھر سر آگے کر دیا. اب وہ بے فکر ہو گیا کہ یہ میری خوشبو سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا سر سنگھاؤ, اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے مضبوطی سے اس کو سر پکڑ لیا, ان کے جو رضائی بھائی تھے, اور باقی دو ساتھیوں کو کہا کہ اس پہ حملہ کرو. انہوں نے دونوں نے تلوار ماری لیکن وہ بچ گیا. ایسے میں ان کے بھائی نے پھر خود کدال اٹھا کے اس کو ماری اور ایسے ماری کہ اس کے آر پار چلے گی. اس نے اتنے زور کی چیخ ماری کعب بن اشرف نے کہ ہر قلعے میں روشنی ہونے لگی, چراغ چلنے لگا اور ایک خطرے کی لہر تھی جو پورے اس یہودیوں کے علاقے میں پھیل گئی. انہوں نے اس کو سر اتارا اور تیزی سے لے کے واپس مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ اگرچہ اس کے دوران ان کا اپنا ہی ساتھی اپنی تلوار سے زخمی ہو چکا تھا، لیکن آخرکار تینوں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نعرہ تکبیر کی گونج سنی تو خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے اس دشمن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام ہر طرف سے اپنے جان پہ کھیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ دے رہے تھے۔ کوئی کم بات نہیں تھی یہودیوں کی گڑھیوں میں جانا اور اس طرح ان کے اتنے بڑے آدمی کو مار دینا۔ کعب بن اشرف کے قتل کی خبر یہودیوں کے ساتھ ساتھ قریش پہ بھی بجلی کی خبر بن کے گری۔ بجلی جیسے گرتی ہے اور اثر ہوتا ہے، ایسے اثر ہوا۔ حیران اور پریشان رہ گئے سر کہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ عین ان کے گھروں کے اندر آ کے ان کو مار دیں۔ ادھر بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے ایک سائٹ پہ آباد تھا۔ یہ لوگ سنار کا کام کرتے تھے اور ان کے بازار ہوا کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو اکثر ان کے بازاروں میں آنا پڑتا تھا خرید و فروخت کے لیے۔ بنو قینقاع اب مسلمانوں کو تنگ کرتے، استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ہر لحاظ سے زبانی طور پہ اب اذیت دینا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری خبریں ملتی، لیکن آپ صبر سے خاموش تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک فتنہ شروع ہو جائے، جب سے چاروں طرف سے مختلف لوگ مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ ایک مصلحت کا تقاضا تھا، لیکن آخرکار یہودیوں نے شرارت کی انتہا کر لی، ایک طرف معاہدے کھلم کھلا توڑے، قریش مکہ کے ساتھ سازباز شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے لگے۔ حتیٰ کہ کعب بن اشرف بھی، آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے کیسے اشعار پڑھ پڑھ کے قریش کو ابھار رہا تھا جنگ کے لیے۔ ادھر مسلمانوں کو ستانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خواتین کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود بدر کے بعد تشریف لے گئے ان کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ اسلام قبول کر لو، اس سے پہلے کہ تم پہ بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی کہ قریش پہ پڑی ہے۔ اسے بولو کہنے لگے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہ تم کو بدر میں اگر فتح ہوئی ہے تو کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ تمہارا مقابلہ اناڑی اور جنگ سے نہ آشنا قریش کے ساتھ ہوا ہے، ہم جیسے مردوں سے تو تمہارا پالا ہی نہیں پڑا، ہم سے لڑو تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی بھی تھی، گستاخی بھی تھی اور جنگ کی دھمکی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوٹ آئے۔ مسلمانوں کی ایک عورت ان کے بازار میں گئی اور کسی دکان پہ بیٹھی تو ان یہودیوں نے اس عورت سے اصرار شروع کر دیا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو۔ اس نے انکار کیا، اس پہ انہوں نے جبکہ وہ بیٹھی تھی ابھی اور خرید و فروخت میں مصروف تھی تو پیچھے سے جا کے اس کا جو لباس تھا اٹھا کے اوپر کو باندھ دیا اور اس طرح کہ اس کو نہ پتا چلا۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی، اس سے وہ بہت پریشان ہوئی، انہوں نے چیخو پکار کی۔ ایک مسلمان جو وہاں موجود تھا اس نے آ کے دیکھا، اس کو غصہ آیا، اسے غصے میں اس یہودی کو مار ڈالا جس نے عورت کے ساتھ اس طرح کیا تھا۔ جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو مار دیا۔ اب جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور قریب تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تیزی سے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو قینقاع کی طرف تشریف لائے۔ آپ کے آمد کی خبر سن کے وہ سب یہودی اپنے گڑھیوں میں جا کے بند ہو گئے، قلعوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، بہت بڑے جنگی نوجوانوں کی تعداد تھی، 700 کے قریب ان کے پاس جنگی نوجوان موجود تھے اور 400 تو پورے اسلحہ سے لیس تھے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں یا جنگ کریں۔ آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس شرط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض تھے بنو قینقاع سے۔ ادھر عبداللہ بن ابی جو ابھی نیا نیا ہی مسلمان ہوا ہوا تھا، ایک مہینہ گزرا ہوا تھا اس کو مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے چہرے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہیں، لہذا وہ کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ رعایت کیجیے، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے اور ان سب کی جان بخشی کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ وہ پھر دوسری طرف سے آ کے اصرار کرنے لگا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے نوجوان 700 جو ہیں مرد ان کو آپ مار ڈالیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے تو اس نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر اسی طرح ضد کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا اور فرمایا چھوڑ دو مجھے, لیکن وہ بھی ایسا تھا کہ جمع رہا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خیال سے کہ یہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے, اس کی بات اگر نہ مانی گئی تو اسلام کو تکلیف دے گا, لہذا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا یہودیوں کو اور کہا کہ یہاں سے نکل جائیں. وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے اور شام کی طرف چلے گئے. اس طرح مدینہ منورہ سے یہودیوں کے ایک قبیلے کا انخلا ہوا, ان کو ایک طرح سے جلا وطن کیا گیا اور ان کے شرارتوں سے اور سازشوں سے مسلمانوں کو سکون ملا. وہ اپنا مال و دولت بھی چھوڑ گئے تھے جو کہ مال غنیمت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا. بنو قینقاع تو نکل گیا, کعب بن اشرف بھی مارا گیا, لیکن ادھر قریش پوری طرح ایکٹیو تھے. ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے کوئی بدلہ نہ لوں گا میں اپنے جسم پہ پانی نہ لگاؤں گا, اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا. آخرکار ایک رات وہ کچھ لوگوں کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف آیا اور اس طرح کی کاروائی کی جس کو آپ ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں. وہ پہلے یہودیوں کی طرف آیا اور ان کے ایک سردار حیی بن اختب کا دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کیونکہ معاہدے کی روح سے ان کو قریش کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی تھی. اور بنو قینقاع کا جو حشر ہوا تھا یہودیوں نے دیکھ لیا تھا. کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے بھی یہودیوں کے دل پہ ایک ہیبت مسلمانوں کی طاری ہو چکی تھی, لہذا اب اس نے کہا کہ میں دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا, کیونکہ وہ قریش کے سردار کی حیثیت سے آیا تھا. لیکن ایک اور سردار بنو نذیر کا جو خزانچی تھا سلام بن مشکم, اس نے دروازہ کھولا. ابو سفیان کی بہت خاطر و مدارت کی, اس کی ضیافت کی, شراب بھی پلائی اور مختلف حالات پہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی. وہاں سے نکل کے ابو سفیان نے مدینہ منورہ کے قریب چند درختوں کو کاٹا, چند کو آگ لگائی, ایک انصار کو قتل کیا اور ساتھ ہی اس کے خلیف کو بھی قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ انتہائی تیزی سے ایک فوجی دستہ لے کے اس کے تعاقب میں نکلے. ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو لے کے تیزی سے بھاگا اور رفتار تیز کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ سامان وغیرہ تھا وہ راستے میں گرانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ستو کی کافی مقدار تھی, ستو کے تھیلے گراتا گیا اور تیزی سے بھاگ گیا, اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑا. سویق ستو کو کہتے ہیں عربی میں. بہت سے ستو اور چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں. قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا. چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جاتا ہے وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے, مصلحت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیلات انہوں نے لکھ دی کہ قریش کے کیا ارادے ہیں اور کس کس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کی طرف بھیجا جو کہ قریش کا قافلہ تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قافلے کو جا کے اچانک روک لیا اور ادھر سے بہت سا مال و دولت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا. قریش کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ تکلیف دہ تھی. ان کا ایک قافلہ لوٹا گیا ہے, ابو سفیان کو نکل کے بھاگنا پڑا, لہذا اب ان کی تیاریاں پوری ہو گئیں اور انہوں نے بھرپور حملے کا ارادہ اور تیاری کر لی. اس غزوے کو جو درپیش آنا تھا تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ پہلا قافلہ جو جنگ بدر کے دوران آ رہا تھا اور بچ گیا تھا ابو سفیان جس کا لیڈر تھا, اس قافلے کا تمام مال مکہ والوں نے مل کے بیچا اور وہ تمام رقم مسلمانوں کے خلاف تیاری میں لگا دی گئی. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 62.5 کلو سونے کے قریب اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا. یہ سب کا سب بیچ دیا گیا اور 3000 کا لشکر لے کے قریش مکہ سے چلے. اس کے لیے انہوں نے مختلف شعراء کو مختلف قبائل میں بھیجا جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئیں. تو ادھر شعراء کو بھیجا گیا, ادھر مال و دولت لگائی گئی, اور ساتھ ہی روانگی کے وقت چند قریش کے جو معززین تھے انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ اس لیے لے کے چلیں گے کہ جب عورتیں ساتھ ہوں گی تو ہم زیادہ جان فروشی سے لڑیں گے. اس طرح انہوں نے ہر طرف سے ایک تیاری کی اور یہ لشکر آخر کار روانہ ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ اس پہ مشورے ہوئے کہ کیسے کیا جائے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر رہ کے مدافعت کریں گے تاکہ مدینہ منورہ کے مختلف جو علاقے ہیں ان کے اچھی طرح مورچہ بندی کر کے جو فوج ہے مختلف حصوں میں پھیل کے حفاظت اور جنگ کرے گی, اور عورتیں اور بچے جو ہیں گھروں کے اوپر سے کفار پہ اینٹیں اور پتھر گرائیں گی تو نیچے سے بھی حملہ ہوگا اور اوپر سے بھی, تو کفار کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کے لیے یہ نسبتاً آسان ہے کہ وہ کھلے میدان میں نکل کے جنگ کریں. ایسے میں کچھ صحابہ کرام جو بہت ہی بہادر تھے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی رائے تھی کہ نہیں, ہمیں کھلے میدان میں جا کے لڑنا چاہیے تاکہ ہم بہادری کے جوہر دکھائیں. اور کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے اور ان کے دل میں حسرت اور تمنا تھی کہ ہم بھی اپنے اس محبت کو سچا کر دکھائیں جو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں, ہم کھلے میدان میں جہاد کریں اور اللہ کے راستے میں لڑ کے جنت کے راستے کے لیے تیاری کریں. اور منافقین جو کہ بزدل تھے, جن کو جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور بظاہر مسلمانوں کا ساتھ بھی دینا پڑ رہا تھا, ان کی رائے تو یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے تاکہ نہ ہم نکلے نہ ہم جنگ کریں نہ ہمارا نفاق ظاہر ہو, کہ اگر نہیں جاتے تو مارے جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو لڑنا پڑتا ہے. اور منافق تو بزدل ہوتا ہے نا, دلیر اور بہادر تو کھرا مسلمان ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ مر گیا زیادہ سے زیادہ جان جائے گی تو کیا وہ جنت تو میری ہے. منافق کو تو پتا ہوتا ہے کہ منافق کو تو جہنم سے سب سے نچلے درجے میں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب رائے سنی تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی معاملات میں مشورے کرتے تھے اور آخر کار آپ نے وہ مشورہ مان لیا کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی صحابہ کرام کو سنایا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ شکستگی ہے اور آپ کا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے. اس کی تعبیر آپ نے یہ بتائی کہ جو گائیں ذبح ہو رہی ہیں اس کا مطلب کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے. تلوار پہ شکستگی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کوئی شہید ہوگا, اور آپ کا ہاتھ مضبوط زرہ میں ہے اس کا مطلب کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا. آپ کی خواب اور اس کی تعبیر سب حرف بحرف درست ہیں کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, اپنے گھر میں تشریف لے گئے, اپنا سارا اسلحہ اور جنگی لباس پہنا, ڈبل زرہ پہنی آپ نے, اور جب آپ تیار ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پہ امامہ باندھا. اس اثنا میں جب آپ تیار ہو رہے تھے کچھ انصار صحابہ کرام نے لوگوں کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے اختلاف کیا کہ اندر لڑنے کے بجائے آپ نے کہا باہر لڑا جائے, آپ لوگوں نے غلط کیا ہے, آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بات کرنی چاہیے. جب آپ باہر آئے تو اب سب نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں, لیکن تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جنگ کی تیاری کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ تیاری کر لے پھر وہ واپس ہو, یعنی اب میں پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہوں. اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھانا تھا. صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ نکلے, اور نہ صرف یہ کہ جوان بلکہ بوڑھوں کا بھی جی چاہا کہ ہم نے بھی جانا ہے. دو بوڑھے صحابی تھے, ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ایک اور, ان دونوں نے بھی کہا کہ دیکھو مرنا تو آخر ایک دن ہے تو کیوں نہ چلو جنگ کریں, کم از کم شہید ہی ہو جائیں گے. وہ دونوں بھی شامل ہو گئے. ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخان نامی مقام پہ رکے تاکہ اپنا پورا ایک مرتبہ معائنہ کریں آرمی کا, تو آپ نے دیکھا کہ فوج کے بالکل پچھلی جانب کچھ نوجوان کم عمر لڑکے ہیں جو کہ بڑے شوق سے آئے ہیں جنگ میں شامل ہونے کے لیے. عمر میں تو چھوٹے تھے تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کریں تو ہم لمبے نظر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. کہتے ہیں بہت خوبصورت وہ نظارہ تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. مدینہ منورہ کے باہر تھے سارے لوگ, پوری آرمی ڈسپلن سے کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کر رہے تھے اور جذبے اس قدر جوان تھے کہ جوان بوڑھے اور بچے سب چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں ساتھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا, آپ بہت چھوٹے لڑکوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے اور ان چھوٹے لڑکوں کو پتا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, اسی لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم زیادہ ٹال لگیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام پہ پہنچ کے لشکر کا معائنہ کیا اور چند کم عمر صحابہ کو واپس بھیج دیا. ابھی تم چھوٹے ہو, جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا گیا. لیکن دو چھوٹے صحابی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے, کہنے لگے نہیں آپ کو تو ہمیں لے جانا پڑے گا. آپ دیکھیے ہمارا امتحان لے لیجیے. ایک صحابی بہت ماہر تیر انداز تھے, کہنے لگے آپ میرا نشانہ دیکھ لیجیے اور پھر آپ سمجھیں تو مجھے لے جائیں. انہوں نے جب نشانہ بازی کی تو واقعی ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. ایسے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر آپ ان کو لے کے جاتے تو میں تو ان سے زیادہ بہادر ہوں, آپ کشتی کرا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے کشتی کی اور انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی ساتھ لے جانا پڑا. تو یہ دو چھوٹے صحابی تھے جو کم عمر ہونے کے باوجود جنگ احد میں شامل ہوئے, اور اس کی وجہ ان کی ایکسپشنل بہادری اور تیر اندازی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب دی. آپ نے ایک مہاجرین کا دستہ بنایا اور ان کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. قبیلہ اوس کا دستہ جو تھا اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. قبیلہ خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. 1000 جنگی نوجوانوں پہ یہ لشکر مشتمل تھا, جن میں صرف 100 کے پاس زرہیں تھیں. 900 لوگ بغیر زرہوں کے کھلے جسموں کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر تھے. حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا انتظام کرنے پہ مقرر کیا گیا, جو کہ نابینا تھے, اور یہ کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائیں گے. جنگ ہے تو کیا ہوا, اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں. سٹیٹ آف ایمرجنسی تھی پورے مدینہ منورہ میں. جب تک لشکر روانہ نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرد رات کو بھی کچھ انصار سردار باقاعدہ اسلحہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے ساری رات پھرا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں کوئی کمی نہیں. اب لشکر روانہ ہو رہا ہے, پیچھے عورتیں ہیں یا نابینا صحابی یا بچے ہیں, لیکن پھر بھی ایک نظام چھوڑا جا رہا ہے پیچھے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے قبل ساری رات اس طرح گزاری کہ آپ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین ہوئے, باقاعدہ کیمپ بنایا گیا, ترتیب دی گئی, پوری انسٹرکشنز دی گئیں. دوسری طرف قریش تھے, وہ بہت شاداں فرحاں آ رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو خواتین تھیں پوری طرح اپنے فوجیوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھیں اور مختلف اشعار پڑھ رہی تھیں. ان تقبلوا نعانق, اگر تم پیش قدمی کرو گے ہم تمہیں گلے لگا لیں گے. وہ نفرش النمارق, اور قالین بچھائیں گے. اور تدبروا نفارق, اگر پیچھے ہٹو گے پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم الگ ہو جائیں گے, روٹ جائیں گے تم سے. فراق غیر وامق, اور تم سے الگ ہو جائیں گے, یعنی فراق آ جائے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اگر تم نے جنگ میں پیٹ دکھائی. تو یہ ان کی عورتیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں, ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت اور دعائیں کر رہے تھے, اور ادھر منافق اپنا بھرپور کردار اب ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 300 کا جو لشکر تھا, انہوں نے اب یہ بہانہ گھڑا کہ چونکہ مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی ہم تو اب ساتھ جنگ نہیں کریں گے. نکل تو آئے تھے, اب یہ کیا تھا, ایک بہت بڑی پلاننگ تھی مسلمانوں کے مورائل کو ڈاؤن کرنا. ایک تہائی لشکر واپس چلا جائے, اس کا اثر ہوا, دو اور قبیلے والوں کی ہمت ٹوٹ گئی. انہوں نے سوچا ہمیں بھی اب واپس چلنا چاہیے, کہ اتنا بڑا لشکر چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوگا. 3000 کے ساتھ مقابلہ تھا اور 1000 صرف لوگ تھے, ان میں سے بھی 300 واپس ہو گئے. انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں, لیکن اس پہ ان کو کچھ مسلمانوں نے سمجھایا. منافقین کو بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ نے سمجھایا اور انہیں ڈانٹا اور ان کو ترغیب دی کہ دیکھو ساتھ ساتھ چلو. لیکن منافقین تو واپس ہو گئے، البتہ جو مسلمانوں کے دو قبائل تھے وہ جم گئے. اسی کا تبصرہ قرآن پاک میں ہے، سورہ آل عمران، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے.